شراب کے بارے میں جب پہلا حکم آیا اس پر بعض صحابہ نے پھر دعا مانگی کہ اللہم بیّن لنا بیانا شافیا، کہ اے اللہ تو ہمیں شراب کے بارے میں واضح اور شافی حکم دے. اس پر سورۃ النساء کی آیتیں اتری. جب یہ آیت پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، تو پھر دعا کی گئی یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما. تو یہ آیت نازل ہوئی. کہاں تک؟ آخر تک. انما یرید الشیطان سے لے کر فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو، باز آتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے. فرمایا انما الخمر، بے شک خمر. خمر کیا چیز ہے؟ خمر ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر غالب آ کر اس کو ڈھانپ لے. خمر نشہ آور چیز جو عقل پہ چھا جائے، عقل زائل کر دے. خمر الشی کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو پردے میں چھپانا. خمر الشہادہ گواہی چھپانا. خمر وجہہ منہ کو چھپا لیا. خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے. اسلام کی اصطلاح میں خمر کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو چھپا دے. شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ عقل ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی فضیلت ہے تمام جانوروں پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخش. یہ عزت کس وجہ سے ہے؟ انسان کی عقل کی وجہ سے. عقل کا استعمال اور درست استعمال انسان کو جانوروں سے اعلیٰ افضل ممتاز کرتا ہے. تو کوئی چیز جو عقل کو نقصان دے، انسان کی مت مار دے، انسان کو جانور کی سطح تک لے آئے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی انسانیت چھین لے، وہ سب ممنوع ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو. لیکن خمر عام طور پر شراب کے لیے استعمال ہوتی ہے. بعض روایات میں خمر وہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے، انگوری شراب. بعض میں کھجور سے بنی ہوئی شراب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بنا لیتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انگور کے علاوہ کھجور سے بھی اگر نشہ آور چیز بنے تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ سکر کا معنی مسکر یعنی نشہ آور کے ہے. البحر الزخار جو زیدیہ کے اہم فقہی مراجع میں ہے، اس کی پانچویں جلد میں ہے کہ خمر وہ ہے جو انگور اور تازہ کھجوروں سے بنائی جائے، اور ان کے علاوہ ہر دوسری نشہ آور شے کو مجازن خمر بولا جائے گا. یعنی لفظی معنی خمر کا کیا ہے؟ جو انگور یا کھجور سے بنے. لیکن اس پر پھر ہر وہ چیز جو کسی بھی چیز سے بنے، خواہ چاول سے بنے. آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا ملیشیا میں جہاں چاول زیادہ تھا، وہاں لوگ چاول سے بھی نشہ آور چیز بناتے گلا سڑا کے. اسی طرح گندم سے بھی بنائی جاتی. ایسے ہی اور چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں جس سے شراب یا کوئی نشہ آور چیز بنا لی جاتی. یعنی لفظی طور پر خمر کا اطلاق کھجور اور انگور کی بنی ہوئی چیز نشہ آور، لیکن مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے نشہ آور ڈرنک بنے یا چیز کھانے کو کچھ بنے جس سے انسان کا دماغ جو ہے متاثر ہو. اور اس میں کثرت ہو یا قلت، دونوں کا حکم برابر ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یعنی صرف اس وقت حرام نہیں کہ جس وقت عقل میں کچھ فطور آئے، اس کا ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی حرام ہے. ایک اور کتاب ہے المنہاج، یہ شافعیہ کی کتاب ہے. اس میں آتا ہے اور خمر در حقیقت انگور کی نچوڑ کا نشہ آور مادہ ہے، اگرچہ اس میں جھاگ نہ اٹھے ہوں. اس کے علاوہ حرمت کے تحت ہر وہ شے آئے گی جس پر نصوص دلالت کریں. احناف کے ہاں خمر اپنے حقیقی وجود کی بنا پر حرام ہے، اس کے علاوہ دوسری اشیاء نشہ آوری کی بنا پر، کوئی بھی چیز جو نشہ دے حرام ہے، اور خاص طور پر عقل میں فطور پیدا کر دے، اور اس کی چھوٹی سی کوانٹیٹی بھی، خواہ اس سے عقل میں نہ بھی فطور آئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ خمر ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کرنے والی، عقل پہ چھا جانے والی اور بے خودی کی کیفیت پیدا کرنے والی، بے خود کر دے انسان کو، انسان آپے میں نہ رہے، خود پہ کنٹرول نہ رہے، اور خاص طور پر خمر جو ہے دماغ کے اوپری سطح کے حصوں کو متاثر کرتی ہے، جو اصل میں ارادے، اخلاق، فکر اور نظر کے مراکز ہیں۔ خمر کے بارے میں دو چیزیں یا دو احکامات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ تیسرا اور قطعی حکم ہے جو سورۃ المائدہ کی اس آیت میں آیا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کے لیے ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس روز لوگوں کی شراب فضیح، فضیح جو ہے یہ پھولوں اور کھجور سے تیار شدہ تھا، فضیح شراب کا نام ہے جسے آپ کے ہاں کئی نام ہیں، کہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جو کہہ رہا تھا، اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا حرام کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ روایت ہے بخاری، مسلم، نسائی، موطا کی، چار کتابوں میں آئی ہے، کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی، اور مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ تم اس شراب کو نکالو اور بہا دو، چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دے دیا، بس جس شخص تک یہ آیت پہنچ گئی اس کے پاس شراب کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو نہ اس کو خود پیے، نہ بیچے، نہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی بچی ہوئی شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کی کمائی کھاتے تھے، پھر لوگوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ چنانچہ بعض لوگ نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئیں، کیونکہ اس میں کہا نا اسم کبیر ہے، کہ اس میں گناہ بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، تو پھر بھی کچھ لوگ ابھی پیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قرآت کے دوران آیات کو خلط ملت کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی تک شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی، اور وہ یہی آیت سورۃ المائدہ کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہ آؤ گے؟ چنانچہ لوگوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا، اسی دوران کہ ہم شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہم اس کو حلت ہی کے دور میں پی رہے تھے، یعنی حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، اس وقت آپ پر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، یہی سورۃ المائدہ کی آیت، چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو یہ آیت فہل انتم منتہون تک پڑھ کر سنائی، اس کے بعد ابھی تھوڑی سی پی تھی اور کچھ ابھی اس برتن میں باقی رہ گئی تھی جو ان کے اوپر کے ہونٹ کے نیچے لگا ہوا تھا، جیسا کہ سینگنی لگانے والا کرتا ہے، مثلا گلاس ہو تو، یعنی اوپر کے ہونٹ کو ابھی لگا ہوا ہے، اندر نہیں گیا، تو کیا کیا؟ سب لوگوں نے باقی ماندہ شراب کو واپس بڑے پیالے میں الٹ دیا اور کہا، اے ہمارے رب ہم رک گئے رک گئے۔ یعنی اگر کسی نے یہ گلاس یہاں تک. آپ دیکھیں نا پینے میں راوی کی آپ دیکھیں روایت کتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہے نا. جب ہم پیتے ہیں نا تو کس طرح پیتے ہیں, اوپر کا ہونٹ استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ صرف نیچے سے ڈالیں تو پی نہیں سکتے آپ. کہتے ہیں کہ اوپر کا ہونٹ ابھی لگا ہی تھا, یعنی پینے کے لیے اس کو اندر کرنے ہی لگے تھے کہ حکم پہنچا, انہوں نے واپس گلاس اسی میں الٹا دیے جس سے ڈالے تھے. اس کے بعد ایک گھونٹ بھی آگے نہیں لے کے گئے. ہم جیسا ہوتا کہتے ہیں ٹھہر جو یہ تو ختم کرنے دو, باقی حکم پھر سنانا, ابھی نہ بتاؤ. امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن حاتم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے وہی روایت جس میں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ, تو پھر یہ حکم نازل ہوا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ شراب کے جام ابو طلحہ, ابو عبیدہ بن جراح, معاذ بن جبل کے درمیان گردش دے رہا تھا. دیکھیں یہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں, یہاں تک کہ ان کے سر یسر اور تمر کے مخلوط مادے کے نشے سے جھکے ہوئے تھے کہ اچانک ایک منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا, لوگوں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب حرام ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا, اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس نہ کوئی اندر آیا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی باہر نکلا, یہاں تک کہ سب مٹکے ہم نے توڑ دیے. یعنی صرف گلاس ہی نہیں رکھا, مٹکے بھی توڑ دیے. ہم میں سے بعض نے وضو کیا, بعض نے غسل کیا, اور پھر ہم نے ام سلیم کی خوشبوؤں میں سے کچھ اپنے لباسوں میں لگائی. ان کے گھر میں پی رہے تھے نا, تو ان کی خوشبو لے کر اپنے لباس میں لگائی اور مسجد کی طرف باہر نکل گئے. چنانچہ وہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں. اب اس سے آپ دیکھیں کہ کس طرح فوری فوری طور پر صحابہ کرام نے حکم مان لیا, حتیٰ کہ پیتے پیتے تھوڑے تھوڑے نشے میں بھی آ رہے ہیں تو بھی مان لیا. کیسے, کیوں؟ اس لیے کہ بعض اقوام نے اس شراب کو حرام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن کامیاب نہ ہوئے. اس کی مثال کیا ہے؟ امریکہ نے شراب نوشی کی ممانعت کے سلسلے میں اپنا مشہور قانون 17 نومبر 1919 کو صادر کیا, 1919 میں, جس کو کانگریس نے تقریباً اتفاق رائے سے منظور کر لیا, یعنی بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں. پھر نومبر 1920 میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. اس قانون کے مطابق ہر وہ شخص قابل سزا قرار پایا جو شراب کو چھپ کر یا اعلانیہ بنائے, اس کو فروخت کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے, اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرے, یا اس کو منتقل کرے, یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھے. پھر عوام کو حفظان صحت, اخلاقی نقطہ نگاہ سے شراب کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی گئی. اس سلسلے میں 9 ملین سے زیادہ صفحات کالے کیے گئے, یعنی لکھے گئے 9 ملین پیجز, اور قرآن کی 2 آیتیں, یہ 2 یہاں جنہوں نے آخری حکم. اور 1920 میں اس سلسلے میں $65 ملین اس مہم پہ خرچ کیے گئے. یہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں یہ رقم کتنی زیادہ ہے, $65 ملین کس کام کے لیے لگائے گئے؟ اس کوشش میں لگائے گئے, اس پروپیگنڈا مہم میں کہ شراب سے روکا جائے لوگوں کو. یہ قانون 1933 تک نافذ رہا. اس دوران حکومت نے 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دیں. ان کو شراب نوشی یا بنانے یا تجارت کرنے کے سلسلے میں جیلوں میں بند کیا. لیکن اس دوران شراب کی مختلف قسمیں پوشیدہ طور پر پھیل گئیں, مجرموں کی پارٹیاں وجود میں آ گئیں. یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ کانگریس نے مجبور ہو کر 1933 میں بیئر اور سیڈر کو, سیڈار یا سیڈر کو, CIDAR کو جائز قرار دے دیا. پھر بالآخر دسمبر 1933 میں قطعی پابندی اٹھا لی گئی, یعنی مجبور ہو کے قانون ختم کرنا پڑا. تو اس سے دنیا کی عظیم ترین مملکت پچھلی صدی میں ناکام ہو گئی شراب قانون کو بنا کر واپس لینے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسلام نے بغیر کوئی سزا دیے, بغیر کسی کو جیل میں بند کیے, بغیر کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیے, اور بغیر کوئی بہت بڑے کتابیں لکھے, 2 آیتیں سنا کر لوگوں کے منہ سے جام اتروا دیے. کیا چیز تھی وہ؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ایمان کی طاقت سے, تربیت سے, آخرت کے اجر کے لیے. تو یہاں نہیں تو وہاں تو ملے گا. بعض اسکالرز نے مثلا سموئل ملز نے اپنی کتاب لرننگ اباؤٹ الکوہل میں کہا ہے، اس حقیقت واقعہ کی بنیاد پر بنایا گیا کہ اس کی ممانعت شراب سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو گئی۔ وہ لکھتا ہے کہ شراب کے مسئلے سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ بنیادی اعتبار سے صرف عقیدے کی گزرگاہ سے ممکن ہے۔ کسی کو بھی شراب اگر چھڑانی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ایمان مضبوط کرو۔ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، ارادہ مضبوط ہوگا تو وہ اس وبال سے نکل آئے گا۔ اسی طرح آرنلڈ ٹوائن بھی مشہور ہسٹورین ہے، اس نے اپنی کتاب سیولائزیشن آن ٹرائل میں لکھا ہے، بے شک اسلامی روح اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ انسان کو شراب کے بندھن سے مضبوط دینی عقائد کے ذریعے آزاد کرا دے، کیونکہ اس نے اس کے ذریعے وہ چیز ثابت کر کے دکھا دی جو انسانیت اپنی طویل تاریخ میں کرنے کے قابل نہ ہوئی۔ پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے علاوہ یہ کامیابی کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی عادت لوگوں سے چھڑا سکے۔ یہ ٹائم بی کے الفاظ کا ترجمہ ہے، بلا شبہ صرف اسلام ہی کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دے جس کو قوت کی بنا پر عائد کردہ قوانین اور بیرون نفس کی پابندیاں کر کے نہ دکھا سکیں۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسانیت کو اس مغربی تمدن کے اثرات سے نجات دلا دے جس کے جال پورے اطراف عالم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو اسلام اتنی بڑی تھریٹ ہے ان سب کے لیے، اور اپنی کمزور ترین حالت کے باوجود بھی یہ لوگوں کے لیے ایک خوفناک چیز ہے، اور اس کو اسلامک بم کا نام دیا جاتا ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ دیر پا اثرات رکھتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خمر جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب ہو، آپ نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب حرمت کا قانون نافذ ہو گیا تو برتنوں سے پابندی اٹھا لی گئی۔ اب جیسے شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو دھو کے ان کو کسی ڈیکوریشن میں استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص حد مقرر نہیں تھی، کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو اس جرم میں گرفتار ہو کے آتا اس کے جوتے مارے جاتے، لاٹھیوں سے مارا جاتا، کھجور کے سنتے مارے جاتے، مکے وغیرہ مارے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پہ لگائی گئی، یعنی 40 جوتے مار لو یا کوڑے مار لو یا کچھ بھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی 40 ہی مارے جاتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدا میں 40 کوڑوں کی سزا رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے مشورہ کر کے اس سزا کو دگنا کر دیا، یعنی 80 کوڑے کر دیے گئے۔ اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام شافی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت میں امام شافی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑوں کو ہی پسند کیا ہے کہ جو اصل حکم ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ ہے والمیسر، جوا۔ میسر کا لفظ یسر سے ہے، آسانی۔ وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں بآسانی ہاتھ لگ جائے، اسے ہی جوا اور قمار بازی بھی کہتے ہیں۔ جوئے کی مشہور قسم تو جو جوئے کے نام سے ہے وہ حرام ہے شرن قانونن، اور جواری کو کسی معاشرے میں عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا، لیکن افسوس کہ آج کے معاشرے میں ماڈرن بننے کے شوق میں کئی لوگ شوق میں دوسرے نام رکھ کے جوا کھیلتے ہیں، مثلا کارڈز کھیلنا اگر اس میں پیسہ بھی انوالو ہو، یا کوئی بھی طریقہ ایجاد کر لیں آپ۔ اسی طرح لاٹری، معمہ بازی، ریفل کے ٹکٹ، انعامی بانڈز، ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں، شطرنج، یہ سب قمار کی قسمیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر، شطرنج بھی جوا ہے، کھیل ہے ایک طرح کا۔ تو جوا جو ہے اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ تیسری چیز والانصاب، انصاب نصب کرنا سے ہے، کسی چیز کو گاڑنا۔ ایسے مقامات جنہیں کسی موجودہ یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکیہ عقیدے کی بنا پر عوام میں تقدس کا درجہ حاصل ہو، کوئی بھی چیز جسے مقدس مان لیا جائے، وہ اصل میں مقدس کوئی نہیں، سمبولکزم میں یعنی سمبل کے طور پر خود ہی پہلے اسے مقدس مانا, پھر اس پہ نظر و نیاز چڑھانے لگے. اس میں بنیادی جو اسپرٹ ہے انصاب کے حرام قرار دینے کی, وہ یہ کہ یہ کام دراصل اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشی کے لیے ہوتے تھے, ان کے نام پر ہوتے تھے, اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا. بت پرستی, بت فروشی, مجسمے, ان کی خرید و فروخت ویسے ہی حرام, اور کہا یہ کہ ان کو کہیں گاڑ کے پھر وہاں نظر و نیاز ہو تو اس سے بھی بڑا جرم. اب ہمیں ایک سیدھا رکھا ہوا بت تو نظر آتا ہے, لیکن کئی انسانوں کو جو ہم بت بنا کے پوجتے ہیں وہ بعض اوقات ہم کو نظر نہیں آتے, اور ویسے بھی نہیں آتے, اور ہم ان سے بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے. تو ان کی قبروں پر جا کر نظر نیاز دینا, اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں, گھر پہ ہی دے لیں, جیسے قربانی کا گوشت گھر پہ ہی آپ ذبح کرتے ہیں یا کسی بچڑ خانے میں, تو ایسی کوئی بھی چیز کرنا یہ بھی ممنوع ہے. چوتھی چیز والازلام, وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی, نیز وہ تیر جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے, اس میں کارڈز بھی آ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں, فرمایا رجس من عمل الشیطان, گندگی کے کام. اچھا گندگی کہاں سے آگی, شراب میں تو ٹھیک ہے گندگی آتی, آپ کو معلوم ہے کیسے بنتی ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی کوانٹیٹی میں, مثلاً انگور سے عام طور پہ بنتی ہے, وہ کافی دن تک, بعض اوقات مہینوں وہ چیز وہاں سڑ سڑ کے سڑتی, اس میں سڑان اور بو اور نشہ اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اندر پیدا ہو جاتا, پھر اس کو نچوڑ کے اس کے اندر سے سیچوریٹ کر لیتے ہیں. لیکن سرکہ جو ہے نشہ آور نہیں, وہ پھر اس کی آگے کچھ اور شیپ بدل جاتی ہے نا, جب کیمیکل چینج آ جائے کسی چیز میں اور اس کے اندر وہ تاثیر نہ رہے تو پھر وہ حکم بدل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ افریقہ کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پر ہاتھی سیب کھانے کے لیے جاتے ہیں, جب تک وہ پہنچتے ہیں کافی لمبا سفر کر کے تو سیب گل کر گر کر گل سڑ چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھی اگر وہ گلے سڑے سیب کھا لیتے ہیں تو اس سے ان کے اندر اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹکرے مار کر بڑے بڑے جنگل تباہ کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہو, جس میں انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے, تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. اس میں سرور کی کیفیت کے لیے ہو یا بالکل ہی عقل ماری جائے, تھوڑی ہو یا زیادہ, سب کی ممانعت. فرمایا رجس, تو شراب پہ تو بنانے کا اور اس کے جو اجزاء ہیں انگریڈینٹس وہ ویسے بھی طیب میں نہیں آتے, لیکن میسر جو آپ بظاہر اس میں گندگی نظر نہیں آتی, لیکن اس سے دلوں میں جو بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور انصاب بھی بتوں کے نام پر, اور بتوں کی گندگی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, سورة الحج آیت 20 میں آتا ہے, بس بتوں کی گندگی سے بچو. تو بت تو بعض اوقات بڑے ہی سنگ مرمر کے خوبصورت سفید ہوتے ہیں, ان کی گندگی کہاں سے آ گئی؟ یعنی ان کے اندر جو تصور ہے اللہ کے شریک ہونے کا, یہ ایک انتہائی گندا خیال ہے, کوئی بھی عقل مند انسان ایسا خیال نہیں رکھ سکتا. پھر والازلام اور تیر پانسے, ان کی گندگی کیا ہے؟ کہ ان کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. تو کوئی بھی چیز جو حلال نہ ہو بیسیکلی وہ کیا ہے, رجس میں آ جاتی. حضرت عمر نے کہا کہ شراب تیرا ستیہ ناس ہو, تیرا ذکر تو جوئے انصاب اور ازلام کے ساتھ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا, تو اگر خمر حرام نہیں تو وہ تو جوا بھی حرام نہیں, کیونکہ اس کا بھی ذکر ساتھ, پھر تو وہ انصاب بھی حرام نہیں, پھر تو ازلام بھی حرام نہیں. لیکن قرآن میں اگر لفظ حرام نہیں بھی تو حدیث میں لفظ موجود ہے وضاحت کے ساتھ, صراحت کے ساتھ. انما یرید الشیطان, بے شک شیطان چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء, کہ تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کر دے. کس طرح؟ فی الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے ذریعے. اور کیا نقصان ہے؟ ویصدکم عن ذکر اللہ, اور تم کو روک دیتا ہے اللہ کے ذکر سے. شراب پی کے تو عقل ماری جائے گی، تو نماز کیسے پڑھیں گے، ذکر کیسے کریں گے، اور جوئے میں کیسے ہوتا ہے، وہ اس کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو نشہ ہو جاتا ہے جوا کھیلنے کا، ان کو اور کام سب بھول جاتے ہیں، وہ ایک دیوانہ وار اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ اللہ کے ذکر سے بھی روکتی ہوں یہ چیزیں. وہ انصلات اور نماز سے، کبھی آپ میچ دیکھنے بیٹھے ہیں اور جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے اور اپنے بھائیوں کو شوہروں کو دیکھا کریں کتنی بھاری ہو جاتی ہے ان پہ نماز. اچھا یہی نہیں پڑھ سکتے، یہی پڑھ لیتے ہیں، آج ظہر پڑھ لیتے ہیں. بعض وقت اگر آپ کوئی ایسی گیم کھیل رہے ہو اور کچھ نہیں، اگر آپ یہ لوڈو ہی لے کے بیٹھ جائیں نا اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ کہاں روکیں گے، روک نہیں پاتے. تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور. کیرم بورڈ لے کے بیٹھ جائیں آپ، اٹھ ہی نہیں سکیں گے. کمپیوٹر، جی ہاں، اس پہ گیمز، چیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کیا وقت ہو چکا. ایک کے بعد ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک پہ، ایک پہ ادھر ادھر ادھر، پوری دنیا ہے اسکرین میں، گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ. فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ نمبر ایک تو یہ گندگی ہے، نمبر دو یہ کہ عداوت اور بغض پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، نمبر تین اللہ کے ذکر سے روکتی، نمبر چار نماز سے روکتی. اللہ تعالیٰ پوچھتے فہل انتم منتہون، رکنے والے ہو، رکو گے؟ ہم تو نہیں رک رہے، آپ کہتے رہے. ظاہر جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، عمل سے کہہ رہے ہیں، اور عمل سے کہنا زیادہ سخت ہے، ہم تو نہیں رک رہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واحذروا، اور بچ کے رہنا، محتاط رہنا، پکڑ نہ ہو جائے، پھسل نہ جاؤ. واحذروا، اچھا کبھی سوچا آپ نے کہ اس کے فوراً بعد اطیعوا الرسول کیوں آیا؟ کہ اگر قرآن میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ کہیں سے گنجائش نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو کہ جب یہ آیتیں اتری تھیں تو لوگوں نے کیا کیا تھا، اور خود آپ نے کیا فرمایا تھا، اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، باز نہیں آتے، فَعْلَمُوا، تو جان لو کیا، اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، کہ ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پہنچانا تھا، اس نے تو بات پہنچا دی. اب اگر تم یہ کہہ کہ جی یہ حدیث میں اس لیے ہم یہ نہیں مانتے، تو بتانے والے کا کوئی نقصان نہیں، تم اپنی خیر مناؤ، دیکھو پھر ہوتا ہے کیا. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے. جُنَاحٌ، کوئی گناہ، فِيمَا، اس میں جو تائیں وہ کاپی چکے، یعنی پچھلی زندگی میں اگر بتوں کی کمائی یا ازلام اور انصاب سے کچھ کھایا پیا یا شراب پی لی، اس لیے تائیں منہ کا لفظ ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اِذَا مَتَّقُوا، جب وہ تقوی اختیار کریں. وآمنوا، اور ایمان لائیں. وعملوا الصالحات، اور عمل کریں اچھے. ثم اتقوا، پھر تقوی کریں. وآمنوا، اور ایمان لائیں. ثم اتقوا، پھر تقوی کریں. وآحسنوا، اور اچھا رستہ اختیار کر لیں، احسان کریں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. اب یہ تین دفعہ کیوں آیا، واتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اور ایمان، پھر تقوی اور ایمان. اس لیے کہ انسان ایک دفعہ وعدہ کرتا ہے اچھا نہیں کروں گا، پھر تھوڑے دن پھسل جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے، پھر انسان سنبھلتا ہے، پھر پہلے سے ذرا بہتر حالت ہوتی، پھر پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے، پھر دوبارہ تقویٰ کی طرف آ جاتا ہے، اور انسان بالآخر سنبھل جاتا ہے. اس لیے بار 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 کی بات ہے. پہلی مرتبہ تقویٰ اور ایمان، کہ جب حکم آیا تو انسان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، پھر اس کمپنی میں گئے، پھر ویسے ہو گئے، پھر نکلے، پھر بھاگے، پھر تقویٰ کیا. پھر یعنی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ اگر اس نے وعدہ کر لیا تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی. یہ چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتی، ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن گیو اپ نہیں کرنا، کوشش کرتے رہنا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. بالآخر وہ وقت آئے گا کہ جب تم احسان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. احسان کا درجہ کون سا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، وہ نظر آنے لگ جائے. ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کام اکثر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، میڈم کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سٹیج آ جائے کہ اللہ کے لیے ہونے لگے، تو جو پھر کمٹمنٹ آتی، قربانی اور سیکریفائز، اور اخلاص آتا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آتا. کسی انسان کے لیے کام کر کے وہ کام میں وہ جدت، وہ بہتری آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہونے لگ جائے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو احسان کا درجہ کیا؟ انت عبد اللہ کا انک ترا، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے. جیسے وہ ایک بچے کو نظر آتا تھا کہ ابا وہ دیکھ رہا ہے، چوری نہ کرو، وہ دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو اتنی تو ہو کہ تمہیں نظر آنے لگے اور تم نہ دیکھ سکو، تو یہ تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو رہے. اور جب یہ کیفیت آ جائے تو ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے.